أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگو بھائیو، سب سے زیادہ احسان تو ہماری انسانوں کی دنیا پر اور کائنات کی ہر چیز پر اللہ کا ہے کہ اس نے ہم کو وجود بخشا اور اپنے جود و کرم سے ہم کو پھر انسانیت بخشی، اور انسانیت کے ساتھ ساتھ ہم کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور پھر اس نے ہم کو سب سے بڑی امت میں، سب سے بڑے پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا. یہ ایک موٹے موٹے احسانات ہیں جن سے ہر مومن مسلمان متاثر ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو پیدا ہی نہ کرتا، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اس کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. ساری خلقت کو پیدا کرنے کے بعد جس شان سے، جس جن صفتوں کے ساتھ وہ موجود ہے، ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ اسی طرح موجود تھا، اور عالم کی کوئی شے بھی نہ رہے تو اللہ کی ذات پھر بھی جو کہ تو موجود ہے. اللہ کا بھلا کسی چیز کے اندر پیدا کرنے میں نہیں، اللہ کا کوئی نقصان ساری دنیا کے مٹا دینے میں نہیں. محض اللہ نے اپنے کرم سے پیدا فرمایا. کوئی بھی دنیا میں کسی کی پرورش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی مطلب اس کا ضرور ہوتا ہے. سب سے زیادہ خدمت کرنے والے اس عالم کائنات میں ماں باپ ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں بچے کو سنبھالتے ہیں جس وقت اس کو سنبھالنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی اپنے بچے کی پرورش میں کچھ نہ کچھ غرض و غایت رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا جذبہ ہوتا ہے، یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو کم از کم ہمارا نام زندہ رہے گا، یہ بھی سوچتے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا تو یہ بچے کام آئیں گے۔ بہت سارے مقاصد اور اغراض ماں باپ کی پرورش میں ہوتے ہیں۔ جانور، یہ پرندے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالتے ہیں، کہاں کہاں سے دانا جن کا چک کے لاتے ہیں اور ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، بظاہر ان کی یہ غرض و غایت نہیں ہو سکتی کہ یہ ہم کو کما کے کھلائیں گے یا ہمارا ان کے ذریعے سے کوئی نام و نشان ہوگا، تو پرندے بہت مخلص معلوم ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں اور جب ان کے پر جم جاتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، پہچان بھی نہیں رہتی، لیکن حقیقت میں وہ بھی مجبور ہیں، ایک مجبوری کی وجہ سے وہ بچوں کو پالتے ہیں۔ اور وہ مجبوری یہ ہے کہ جب کسی جانور کے پرندے کے انڈے میں سے بچہ نکل آتا ہے تو قدرتی طور پر اللہ نے اس کی فطرت میں ایک دائیہ، ایک تقاضا، ایک بے چینی رکھی ہے، اگر وہ ان بچوں کو دانا جمکا نہ دے تو وہ چڑیا، وہ کبوتر، وہ فاختہ بے چین ہوتے ہیں۔ تو اپنے قلب کی تسکین کے لیے، اپنے دل کو صحیح رکھنے کے لیے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی کو بھی نہ پیدا کرتا تو وہ منفعل ہونے والا، وہ متاثر ہونے والا تو نہیں تھا کہ اسے کوئی رنج و ملال ہوتا، اسے کوئی غم اور فکر ہوتا۔ اس لیے اس نے جو ہمیں پیدا کیا یا اس سارے عالم کو پیدا کیا تو اس پیدا کرنے کے لیے اس میں کوئی چیز واجب نہیں تھی، میں فضل و کرم سے پیدا کیا، میں اپنے جود و کرم سے پیدا کیا، میں اس لیے پیدا کیا کہ انسان پیدا ہو کر اس کی صفات کا مظہر بن جائے۔ اول تو اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم کو وجود بخشا، ورنہ عدم میں پڑے رہتے، اور پھر اس نے ہم کو انسان بنایا۔ اللہ کی مخلوقات ہزار ہا قسم کی ہے، جانور ہیں، مویشی ہیں، چرندے، درندے، پرندے ہیں، دریائی، سمندری، بحری، بری جانور ہیں، کچھ بھی بنا دیتا، لیکن ظاہر ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی وہ سب غلام بن کے پیدا ہوئی ہے، اور ان کے واسطے اللہ نے ایک ایک نظام بنایا ہے، ان کا استعمال کرنے والا کوئی نہ ہوتا، مچھلیاں ہوتی کوئی ان کو پکڑنے والا، کوئی کھانے والا نہ ہوتا، جنگل کے ہرن ہوتے مگر کوئی شکار کرنے والا نہ ہوتا، گائے ہوتی مگر کوئی دودھ نکالنے والا نہ ہوتا، بکریاں ہوتی کوئی ان کا گوشت کھانے والا نہ ہوتا، مرغیاں ہوتی کوئی ان کو چھونے والا نہ ہوتا۔ یہ ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی، ان میں اللہ نے ایسی صلاحیت نہیں رکھی تھی کہ یہ آقائیت اور حکمرانی کو انجام دے سکیں، اس لیے ساری مخلوقات کو پیدا کر کے اللہ نے اس انسان کو، ہمائے اور تمہیں اور ہمارے کنبوں کو اللہ نے ساری مخلوقات کا بہترین سردار بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، اور پھر ساری چیزوں کو ہمارے واسطے بنا دیا۔ یہ دوسرا احسان اس کا ہوا، وہ گدھا بنا دیتا، گھوڑا بنا دیتا، جانور بنا دیتا، سانپ بنا دیتا، بچھو بنا دیتا، ڈستے پھرتے، تکلیفیں اٹھاتے، لوگ ہم کو بری نگاہوں سے، بری نظر سے دیکھتے، لیکن اس نے انسان بنایا، اور انسان بنا کر پھر اگر یوں ہی آزاد چھوڑ دیتا تو کچھ انسان ہے جو دہریت کے قائل ہو گئے، اللہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے بن گئے، اس کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح اس کو ماننا چاہیے، تو مشرک بنا دیتا، یہودی بنا دیتا، پارسی بنا دیتا، عیسائی نصرانی بنا دیتا، لا مذہب بنا دیتا، بے دین و ملحد و زندیق بنا دیتا۔ ہمارے لیے کیا کوئی تقاضا تھا، کوئی ہمارے پاس ایسی کنٹرول کی مشین تھی کہ ہم مسلمان ہی بن جاتے؟ اگر ابو جہل ابو جہل رہ گیا تو اللہ کی حکمت نے چاہا کہ وہ ابو جہل رہ جائے، فرعون فرعون بن گیا اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ فرعون بنے اور صدیق اکبر صدیق اکبر بنے، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا. تو ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کی حکمت یہ ہو گئی کہ یہ مسلمان بنے، تو مسلمان بنا دیا. اور ظاہر ہے کہ فرما بردار بندے روز اول سے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہم کو پیدا کر دیتا، یا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یا پھر موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانوں میں پیدا کرتا اور ان نبیوں کی امت میں ہم کو بنا دیتا تو مسلمان تو پھر بھی ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ خیر امم میں نہ ہوتے اور خیر رسول کی امت میں ہم نہ ہوتے، جن کی امت میں ہونے کی تمنا خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو عالم مثال میں دیکھ کے عرض کیا کہ اللہ یہ امت تو مجھے مل جانی چاہیے، تو بہت بڑی امت ہے. فرما کہ نہیں، یہ تو محمد الرسول اللہ کے واسطے، جو آخری پیغمبر ہیں ان کے واسطے طے کی ہے. تو کہا پھر اس امت میں تو بڑی جاذبیت ہے، بڑی کشش ہے، اس امت کا ایک فرض مجھ کو بنا دے. فرما کہ نہ تم کو تو ایک امت دی گئی ہے، تم کو رسول بنایا گیا ہے، نہ یہ امت تم کو دی جا سکتی ہے، نہ اس امت کے افراد میں تم کو شمار کیا جا سکتا ہے. تو بتائیے، موسیٰ علیہ السلام کی تو خواہش پر بھی نہیں ان کو اس امت کا فرد بنایا گیا، اور ہماری کوئی خواہش نہیں ہوئی، کوئی ہمارا استحقاق نہیں تھا، کوئی تقاضا نہیں تھا، کوئی دعا نہیں تھی. ان تمام چیزوں کے بغیر اللہ نے ہم کو اس امت میں بنایا، تو اس کا کتنا بڑا احسان ہوا. تو سب سے پہلا موسم تو ہمارا اللہ ہے، اس کا شکر ہم پہ واجب ہے. ابھی قاری صاحب نے ایک حدیث پڑھ کر ہمیں بھی متوجہ کر دیا، پھر سورت بھی ایسی پڑھ دی کہ وہ بھی عین موقع کے مناسب اور مجلس و محفل کے مناسب. آخری سورت، آخری مجلس میں تو نہیں سوچ رہا ہوں کہ میری یہ آخری مجلس ہوگی، تھوڑا سا وقفہ ہو جائے گا، ورنہ میرے ذہن میں آخری مجلس کا تصور کرنے سے تو اندر سے دل دھڑکنے لگتا ہے نا کہ ابھی کہاں سے آخر آ گیا ہے. لیکن بہرحال اس سفر کی یہ آخری مجلس سمجھ لو. تو وہ آخری مجلس کے مناسب صورت بھی پڑھی، لیکن یہ من لم یشکر الناس لم یشکر، اللہ کا شکر کیا ہے؟ دنیا کی قوموں نے کچھ یادگاریں قائم کر لی ہیں، کسی نے تاج محل بنا دیا، کسی نے مقبرہ بنا دیا، کسی نے اور کوئی مسجد بنا دی، یادگاریں بنا دی، لیکن یہ تو تشکر نہیں ہے. تشکر تو یہ ہے کہ جب اللہ نے تم کو پیدا کیا اور بندہ بنایا تو بس بندے ہی بنے رہو، بس یہی اس کا تشکر ہے. اس کی بندگی دل سے لے کر قلب سے لے کر قالب تک بندگی کے آثار ہوں، دل میں اس کی عظمت بھری ہوئی ہو، زبان پر اس کا کلمہ جاری ہو، اس کا ذکر جاری ہو، اور ہاتھ پیروں سے عبادت کا رنگ نکلتا ہو. جب جان سی عبادت کا حکم آ جائے اسی کے لیے تیار، نماز کا وقت آ جائے نماز کے لیے، رمضان کا زمانہ آ جائے تو روزے کے لیے، اور جب حکم آ جائے کہ نہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سورج نکلنے لگا تو اس وقت وہاں ہتھیار ڈال دو، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں رہی. تو تعمیل حکم یہ ہے اصل میں عبادت. عبادت نماز اور روزہ تو شکلیں ہیں کچھ عبادت کی، اصل عبادت جو وہ تعمیل حکم ہے، جو حکم آ جائے ویسا کر لو. بندگی اللہ کی کرنا یہ اس کا شکر ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ہے. اور اس کے بعد یہ نعمتیں ہم کو نہ ملتی اور یہ نعمتیں ہم کو نہ سمجھ میں آتی اگر آخر میں آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر ہمارے واسطے مبعوث نہ کیا جاتا، اور اللہ اس آپ پر ایک کتاب نہ اتارتا، تو ہم ان نعمتوں کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے. تو دوسرے نمبر پر محسن، سب سے بڑا محسن ساری دنیا انسانیت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا تشکر، ان کی شکر گزاری بھی ہم پہ واجب اور ضروری ہے، لیکن ان کا شکر عبادت کی شکل میں نہیں ہوتا. عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہے، وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، جس کی شان ولم یکن لہ کفواً احد، جس کی برابر کا، جس کی شکل کا، جس کی شباہت کا، جس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. عبادت تو صرف اس کے لیے ہے جس نے اس عبادت کی جگہ کو پیدا کیا، پیشانی جس نے پیدا کی اسی کے لیے جھک سکتی ہے. اور شکر پیغمبر کا بھی ہے، تو پیغمبر کا شکر کیا ہے؟ پیغمبر کا شکر ہے اطاعت، وہاں تھی عبادت، اور پیغمبر کا شکر اطاعت، جہاں جو حکم آ جائے وہی سر تسلیم خم ہے، وہیں جھک جاؤ. یعنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتیں تلاش کر کے لانا اور پھر ایک ایک کو تسلیم کرتے ہوئے مانتے ہوئے چلنا، سنتوں کی اتباع جس کا نام ہے اطاعت رسول. یہ اطاعت رسول کریں کوئی یادگار نہیں، جیسے عام طور پر دنیا کے لوگ یادگار بناتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت قرآن شریف کی ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم تو اس کو یادگار اور عید بنا لیتے. فرمایا ہمارے یہاں دستور ہی نہیں ہے عید بنانے کا، ہمارے یہاں تو کچھ بنانے کا دستور ہی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے جو چیز کرنے کا حکم دیا اس کو کرتے ہیں بس. اور ویسے تو یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ بن بنائی عید تھی، عرفے کا دن تھا، ذلحج کا مہینہ تھا، عرفات کا میدان تھا، تو اس وقت اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل فرمایا تھا، تو تم عید بناتے ہمیں عید بنی بنائی ملی ہے. تو یہاں کوئی یادگاروں کا سلسلہ نہیں ہے، یہاں تو صرف اطاعت ہے. اور اس کے بعد پھر پیغمبر کے بعد روحانی سلسلے میں جو ہمارے لیے سب سے بڑا احسان جو ہوا وہ حضرات صحابہ کا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہم تک نہ پہنچ پاتی اگر صحابہ کرام اس کو محفوظ کر کے محنت کر کے ہم تک پہنچانے کی سبیل نہ ڈال دیتے، تو یہ سارا دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے محسن ہمارے واسطے صحابہ کرام ہیں، ان کا بھی ہم پر شکر واجب ہے. ہر محسن کا شکر واجب ہوتا ہے تو ان کا بھی ہم پر شکر واجب ہے. صحابہ کرام کا کیا شکر ہے؟ صحابہ کرام کی دل میں عظمت ہو، محبت ہو، ان کی شان میں کبھی گستاخی نہ ہو. کم سے کم اتنا تو ضروری ہے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، ان کی خطاؤں کو، ان کی زلتوں کو پکڑنے کی ہم کوشش نہ کریں. یہ تو نہیں ہم کہتے کہ ہم ان کو معصوم جانتے ہیں نبیوں کی طرح، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ محفوظ ضرور تھے. خطاؤں سے اگر ہو گئی تو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم ان کی خطاؤں کو پکڑیں یا ان پر ہم خطاؤں کو منسوب کریں. اور جب ان کا نام آئے تو کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا ایک حق ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کا نام آئے تو اللہ کے ساتھ کہو تبارک و تعالی یا اللہ جل جلالہ اما نوالہ، اور جب پیغمبر کا نام آئے تو اس زمانے میں اتباع سنت کے ساتھ ساتھ پیغمبر کا یہ حق ہو جاتا ہے کہ جب پیغمبر کا نام آئے تو کم سے کم ایک بار پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود شریف پڑھنا پیغمبر کا حق ہوتا ہے، ایک مجلس میں ایک بار تو واجب ہوتا ہے، اور جتنی بار نام آئے اتنی بار ہی پڑھو تو زیادہ اچھا ہے، یہ مستحب ہے. اللہ بھلا کرے حضرات محدثین کا کہ اپنی کتابوں میں حدیثیں لکھتے ہیں اور بعض دفعہ تو ایک سطر میں دو حدیث آ جاتی ہیں اور دو دفعہ نام آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دونوں ہی دفعہ وہ برابر پورا لفظ لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ذرا سی بھی ترمیم نہیں کرتے. تو پیغمبر کا حق یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے، اور صحابہ کا حق یہ ہے کہ جب ان کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہم کہا جائے، اور اس کے بعد پھر امت میں تابعین اور تبع التابعین، پھر ائمہ مجتہدین، پھر حضرات محدثین، پھر اس زمانے تک علماء کرام، ہمارے اساتذہ و مشائخ، اکابر ہم تک دین پہنچاتے رہے، اساغر لیتے رہے، اکابر دنیا سے اٹھتے رہے، اساغر کے اکابر بنتے رہے، پھر وہ اگلے زمانے کے لوگوں کو پڑھاتے رہے، اور وہ پھر اساغر بنتے رہے، پھر اکابر بنتے رہے. یہ تسلسل یوں ہی قائم ہے، انشاءاللہ قیامت تک قائم بھی رہے گا. تو ساری امت کے علماء بھی مستحق ہمارے تشکر کے کہ وہ اگر ہمارے لیے محنت نہ کرتے تو پھر بھی ہم تک دین صحیح نہیں پہنچ سکتا تھا. ان کا حق کیا ہے؟ علماء کرام کا، اکابر امت کا، مشائخ طریقت کا حق یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی اتباع نہیں کرتے ہیں، اس کے مسلک پر ہم نہیں چلتے ہیں، اس کے مذہب کو ہم نے اختیار نہیں کیا، تو اس کا حق پھر بھی یہ ہے کہ اس کی عظمت دل میں ہو اور اس کی شان میں کبھی گستاخی نہ ہو. ماننے والے ابو حنیفہ کے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہ کریں، اور امام شافعی کے ماننے والے کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہ کریں. یہ حق ہے تمام علماء امت کا، اور جو چشتیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ارباب سلوک خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ سے، وہ دوسرے اکابر سلسلہ کی شان میں کبھی گستاخی نہ کریں، اسی طرح دوسرے حضرات سلسلے والے بھی اپنے دوسرے سلسلوں کی شان میں گستاخی نہ کریں. یا مثلا اس زمانے میں جو آدمی کسی شیخ سے بیعت ہو گیا، ٹھیک ہے اتباع اس کی کرو، لیکن کسی اور شیخ کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ علماء کا حق نہیں ادا ہوتا ہے. ان علماء کا بھی شکر واجب ہے ساری امت پر، چاہے ہم ان سے کوئی فائدہ براہ راست اٹھا رہے ہوں یا نہ اٹھا رہے ہوں. اس دیوار کی ہر اینٹ ہمارے واسطے محافظ ہے. یہ چھت کا ہی سایہ ہو رہا ہے، بارش تو چھت سے رک رہی ہے، اور یا وہ اینٹیں ہیں جو آگے کی طرف لگی ہوئی ہیں، وہ ہم کو اچھی لگتی ہیں، لیکن ان دیواروں کی وہ پچھلی اینٹیں جن سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن وہ دیواروں کو تھامے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ اینٹیں، وہ پتھر جو اس کی بنیاد میں ڈالے گئے ہیں، جو آج ہم کو نظر بھی نہیں آتے، تو کیا اس مکان کے ٹھہرے رہنے میں ان کی مدد نہیں ہو رہی ہے؟ وہ قابل احترام نہیں ہے؟ وہ بھی قابل احترام ہے. تو جو علماء براہ راست ہمارے کام نہیں آتے یا جن سے ہم علم نہیں سیکھتے، وہ ہمارے براہ راست اساتذہ نہیں ہیں. لیکن اس امت مسلمہ کی چار دیواری کی اینٹیں تو ہیں وہ، اس لیے ان کی عزت اور ان کا احترام بھی ضروری ہے. اگر مل جائیں تو عزت کرو، اور نہ ملتے ہوں تو کم سے کم ان کی شان میں گستاخی نہ کرو، ضروری ہے. تشکر واجب ہے. اور پھر دنیا بھی مادی دنیا میں آئی ہے، تو اللہ کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے مادی دنیا میں تربیت اور پرورش کا، وہ ماں باپ کا آتا ہے. ماں باپ پرورش کرتے ہیں، ماں باپ مظہر بنتے ہیں اللہ کی شان ربوبیت کا. تو سب سے زیادہ ہم پر شکر واجب ہے ماں کا اور باپ کا. اور ماں اور باپ کو اللہ نے تقسیم کیا ہے کہ باپ کی عظمت زیادہ ضروری ہے اور ماں کی خدمت زیادہ ضروری ہے. اسی بات سے حق ولایت شادی وغیرہ کا تو اللہ نے باپ کو دیا ہے کہ وہ عظمت کی نشانی ہے، اور پرورش کا حق اللہ نے ماں کو دیا ہے کہ پرورش میں محبت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ماں کو زیادہ ہوتی ہے. اس لیے حق حضانت کے بدلے میں ماں کی خدمت تین گنا رکھی گئی ہے باپ کی خدمت کے اعتبار سے. اس لیے پوچھا صاحب نے یا رسول اللہ کس کی خدمت کروں؟ فرما بر امک، اپنی ماں کی خدمت کرو. پھر کہا، پھر عرض کیا کہ حضرت پھر کس کی کروں؟ فرما ماں کی کرو. پھر پوچھا حضرت کس کی خدمت کروں؟ فرما ماں کی کرو. تین دفعہ آپ نے ماں کا نام لیا، اور پھر فرما ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب، پھر باپ کی، پھر اس کے بعد قریبی خاندان والوں کی خدمت کرو. تو ماں کی خدمت تین گنا ہے باپ کے اعتبار سے. ایک مجلس میں باپ بھی پانی کے لیے پکار رہا ہے، اور ماں بھی اسی وقت میں پانی کا گلاس مانگ رہی ہے، اور دونوں معذور ہیں، تو یا تو دونوں کو بیا وقت تھما سکتے ہو، گلاس تو دونوں کو دو، اور اگر نہیں ایسا کر سکتے ہو تو پہلے ماں کو دو پھر باپ کو دو. یہ ترتیب ہے اس کی خدمت کی. تو ماں باپ کا حق واجب ہوا، اور پھر ہمارے واسطے براہ راست جو ہمارے علماء یا ہمارے ائمہ مساجد یا ہمارے اساتذہ جو ہم کو اور ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جو تعلیم ہم کو دیتے ہیں، ان کا بھی ایک حق ہو جاتا ہے. اس حق کا ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور شکر کے معنی زبان سے شکریہ ادا کرنے کے نہیں ہے. شکر کی ادائیگی کی سب سے اعلیٰ صورت جو ہے وہ دعائیں دینا ہے. جس سے ہم کو کوئی فائدہ پہنچا ہے، بس اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اس کی دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے. دعاؤں سے شکر ادا ہوتا ہے. خالی محض رسمی طور پر یوں کہہ دینا شکراً لک یا شکریہ یا بہت بہت شکریہ، اور اندر سے دل میں محبت و عظمت نہ ہو، تو یہ رسم شکریہ تو ہے، شکریہ نہیں ہے. یہ اس کو شکریہ کی رسم کہہ سکتے ہیں، جو آج دنیا میں یہی بھری پڑی ہوئی ہے. دنیا کی محفلوں میں، دنیا کی مجلسوں میں اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بس ایک لفظ کہہ دیتے ہیں اور شکریہ ادا ہو جاتا ہے. اسلام جو ہے وہ حقائق پر مبنی ایک مذہب اور دین ہے، اس میں الفاظ اور رسومات کی کوئی زیادہ بڑی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اس لیے دل سے بھی آدمی محبت کرے اور دل سے دعا بھی کرے، یہ شکریہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور یہ ہماری جو مجلس آج ہو رہی ہے، جسے ودائیہ مجلس کہا جا سکتا ہے، تو اس میں ہمارے واسطے وہی سنت طریقے جو پیغمبر سے ہم نے سنے اور سیکھے ہیں، وہی میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں.
کہ آج یہ ودائیہ مجلس ہماری کوئی پہلی مجلس نہیں ہے، بہت مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مجلسوں کو رخصت کیا ہے، بس وہاں دیکھو آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا، وہی طریقہ ہم کو اختیار کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا احسان صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی دولت جو زمانے سے کما رہی تھی تجارت کے ذریعے سے، وہ سب کی سب آپ پر خرچ کر دی، آپ کے دین پر، اسلام پر خرچ کی، اور ان کو وفات کی وفات کا مسئلہ ان کو آپ کی زندگی میں پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی وفات ہو گئی. یہ سب سے بڑا داغ مفارقت تھا، سب سے بڑا ودا تھا جو ربیع کریم کو اختیار کرنا پڑا. لیکن خدیجہ کے واسطے آپ چاہتے تو بطور یادگار کوئی محل، کوئی مکان بنا دیتے نا. جب اگرچہ حالات ایسے نہیں تھے لیکن بعد میں تو قیصر و کسریٰ کے خزانے آپ کے پاؤں میں آگے پڑے. اگر آپ چاہتے تو خدیجہ کی محبت میں کوئی بلڈنگ، کوئی مکان، کوئی یادگار بنا دیتے، لیکن ایسا کتابوں سے کہیں ثابت نہیں ہے. وہ ایک کچی قبر، مٹی کا ڈھیر آپ کی حیات میں اور آپ کے بعد ایک زمانے تک رہا، تو یہ کوئی یادگار نہیں. یادگار ان کی کیا قائم کی، ان کا شکر کیسے ادا کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ہمارے یہاں کبھی گوشت آتا، یا ہمارے یہاں کوئی بکری ذبح ہوتی، یا ہمارے یہاں کوئی چیز اور تقسیم کرنے کے لائق آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی ساتن سہیلیوں کو بلا کر ان کو وہ چیزیں دیا کرتے تھے. خدیجہ کی جو ساتھ رہنے والی مستورات تھی، عورتیں تھیں جن سے ان کو محبت تھی، جو ان کے پاس آیا جایا کرتی تھی، ان کی ساتھن سہیلیوں کو وہ چیزیں تقسیم فرماتے تھے اور اس سے ان کی یادگار زندہ فرماتے تھے. یہ ہے یادگار کا طریقہ کہ اگر باپ نہیں ہے تو باپ کے دوست تو ہیں، باپ کے دوستوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم باپ کے ساتھ کرتے تھے. ماں اگر نہیں ہے تو ماں کے پاس بیٹھنے والی عورتیں تو ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو. اگر بیوی نہیں رہی ہے تو بیوی کے ساتھ جن کا اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. یہ ہے ان کا تشکر اور ان کے حق کی ادائیگی. پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مکے سے رخصت ہو رہے ہیں، ودائیہ دے رہے ہیں، مکے والوں نے آپ کو بے چین رکھا، چین سے نہیں بیٹھنے دیا، تو بہت میں خداوندی آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. تو آپ کس طرح رخصت ہو رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی طرف کو رخ کر کے آپ یوں فرما رہے تھے کہ اللہ کا گھر ہے تو، تجھے میں جانتا ہوں، سب روئے زمین پر تجھ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے. اگر یہاں کے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہ جاتا. اور پھر الٹے پاؤں ہٹ کے خانہ کعبہ سے، حالانکہ خانہ کعبہ سے آپ زیادہ محترم تھے، آپ زیادہ معظم تھے. خانہ کعبہ تو پھر بھی پتھر کا بنا ہوا تھا اور اللہ کا ایک گھر تھا جس کا طواف ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ایسی ذات تھی کہ خود کعبہ بھی آپ کے لیے بنا تھا، لیکن پھر بھی کعبے کا احترام فرماتے ہوئے آپ الٹے پاؤں لوٹ رہے ہیں اور گویا کہ اس طرح سے دکھست ہو رہے ہیں کہ دل کبیدہ بھی ہے اور انجو ملال بھی ہے اور پھر اس کو خطاب بھی ہے. تو گویا ایک ودائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلوں میں رنجیدگی اور ملال اور کبیدگی اور تھوڑی بہت جو گھبراہٹ سی ہوا کرتی ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر ایک تیسرا ودائی آپ نے دیا، یہ موٹے موٹے بتا رہا ہوں میں، یوں تو آپ کی زندگی ودائیوں سے بھری پڑی ہے. جب آپ کو معلوم ہے کہ سن 10 ہجری میں آپ نے آخری حج فرمایا، اور وہی اول حج بھی تھا آپ کا اور وہی آخری حج بھی تھا. اس حج کا نام حجت الاسلام بھی ہے، حجت الفریضہ بھی ہے، اس حج کا نام حجت الوداع بھی ہے. اور ودا اس کے لیے اس کو کہا جاتا کہ آپ نے تمام مسلمانوں کو اس حج میں رخصت فرمایا تھا. تو آپ کیسے رخصت فرما رہے تھے؟ عرفات کے میدان میں جہاں تمام حجاج بیک وقت جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے غیر حاضری ممکن نہیں ہوتی، اگر کوئی وہاں سے غیر حاضر ہے وقت خاص میں تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا ہے. اور دوسری چیزوں میں تو مقدم مؤخر چیزیں ہو سکتی ہیں، طواف کسی نے 10 کو کر لیا، کسی نے 11 کو کر لیا، کسی نے 12 کو شام تک کر لیا، پھر سب لوگ اکٹھے نہیں کرتے اس کو. عرفات کا ایک میدان ایسا ہے کہ وہاں 9 تاریخ کی 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یا پھر صبح صادق تک وہاں چلے جانے سے حج ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا مجمع 1,24,000 صحابہ کا، اور آپ کو گویا اس بات کی اطلاع دے دی گئی تھی کہ اب آئندہ آپ ان سے ملاقات کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ نے اعلان فرما کے دیکھو میں تم کو خاص ہدایت کرتا ہوں، میرے بعد میں تمہیں کس طرح رہنا ہے، میرے بعد میں تمہیں کس طرح رہنا ہے، جتنا دین میں نے تم کو اس 23 سال کی مدت طویلہ میں وقتاً فوقتاً بتلایا ہے اس کے اصول کو اور اس کے کلیات کو میں تمہارے سامنے اب تھوڑی سے وقت میں رکھ دیتا ہوں۔ اور اس کیا تھا، ایک تو مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے کہ مسلمانوں کا خود احترام کریں، ان کی جانوں کا، ان کے مالوں کا، ان کی عزت اور آبرو کا احترام رکھیں، اور آپ نے اس عظمت انسانی کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ فرما بتاؤ یہ تمہارے سامنے کون سا شہر ہے، ظاہر ہے کہ مکہ شہر ہے، فرما بتاؤ آج کون سا مہینہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ذلحج کا مہینہ ہے، بتاؤ آج کون سا دن ہے، تو یہ بھی معلوم تھا کہ عرفے کا دن اور ذلحجہ ہے۔ تو فرمایا آپ نے جیسے تم کعبے کی عزت کرتے ہو، جیسے تم آج کے دن کی عزت کرتے ہو، جیسے اس مہینے کی عزت کرتے ہو اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے یہاں پر نکل کے آتے ہو، جیسے اس کی عزت کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کی جان کی، ایک دوسرے کے مال کی، ایک دوسرے کی آبرو کی اسی طرح سے عزت کرنا۔ اور یوں فرمایا آپ نے کہ تمہارے مال تمہارے اوپر حرام حرام ہیں، تمہاری جانیں آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں محترم ہیں، تمہاری آبروئیں تمہارے اوپر محترم ہیں، کوئی کسی کی آبرو سے نہ کھیلے، کوئی کسی کے مال پر غلط نظر نہ ڈالے، کوئی کسی کی جان پر کوئی حملہ نہ کرے۔ یعنی کتنا معمولی سا حملہ ہوتا ہے، چاقو چھوٹا سا کھلا ہوا، دینے کی اجازت نہیں ہے، اگر دیتے ہو تو بند کر کے دو، اور اگر بند کر کے دینا ممکن نہیں تو اس کی دھار دینے والے کی، لینے والے کی طرف مت کرو، یعنی اشارہ بھی نہ کرو کسی دھاردار چیز سے کسی مومن مسلمان کی طرف۔ اس درجے احترام مسلمان کا بتایا تو رہتی دنیا تک کے واسطے مسلمانوں کو رہنا سکھا دیا کہ نہیں سکھا دیا؟ جب کسی کو کسی مسلمان پر غصہ آئے تو پھر ایسا ہو جائے جیسے ہم نے ایک حاجی کو دیکھا تھا، ایک حاجی مصری اور ایک حاجی پشاوری سرحدی، تگڑے ہوتے ہیں دونوں قومیں، بڑی بھاری بھرکم مضبوط قسم کی قومیں ہوتی ہیں۔ اتفاق سے وہ مصری مرد کا کوئی حصہ جسم کا وہ سرحدی پٹھان کی عورت سے لگ گیا، جس سے تھوڑا سا اس کو جھٹکا لگا، تمام میں بھیڑ تو ہوتی ہے، اور اس نے شوہر نے بھی اس کے دیکھا تو شوہر کو ایک دم غصہ آ گیا کہ اتنی بے احتیاطی سے کیوں چلا یہ کہ اس کو دھکا لگا ہے، اور اس غصے اور جلال میں اس نے اپنا ہاتھ اس طرح سے کیا طواف کرتے ہوئے، ہم بھی اس طواف میں موجود تھے، تو اس کی بیوی نے یوں کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، بس یہ کہنا تھا۔ اس کا غصہ، اس کی سارا اشتعال اور ساری اس کی بے چینی ایک دم ختم ہو گئی، ہم نے خود دیکھا کہ وہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ اعلی بیت اللہ الحرام، یہ اللہ کا محترم گھر ہے، یہاں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب خانہ کعبہ کی عظمت سامنے آئے اور کسی سے ہماری لڑائی ہو تو اس لڑائی کے وقت خانہ کعبہ کا استحضار ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ارے یہ تو خانہ کعبہ جیسا محترم ہے، اور خانہ کعبہ کے جیسے غلاف تک کا احترام کرتا ہوں، اس کی خط و خاشاک تک کا احترام کرتا ہوں، وہاں کی مٹی اور وہاں کی خاک کا بھی احترام کرتا ہوں، تو پھر یہ تو مومن ہے، جیسا کعبہ ویسا تو ہے کم سے کم یہ۔ اور جب میاں بیوی کی آپس میں جھپٹ ہو تو دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا میاں کعبے جیسی عظمت والا ہے اور یہ میری بیوی کعبے جیسی عظمت والی ہے، ان عظمت والی چیزوں کے ساتھ مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بتائیے یہ کتنا بڑا اصول بیان فرما کر گئے رہتی دنیا تک کے لیے کہ کبھی دو مسلمانوں میں لڑائی نہیں ہو سکتی ہے اگر اس کا استحضار ہو تو۔ اگر دو مسلمان کہیں لڑ رہے ہیں تو معلوم ہے اس حدیث کا انہیں استحضار نہیں ہے۔ تو اب اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، علماء کا فرض آتا ہے، علماء اس حدیث کے بیان کرنے پر، اس کی مشق کرانے پر، اس کی پریکٹس کرانے پر اتنی محنت کریں کہ ہر مسلمان کے دل میں اس کا استحضار فوراً آ جائے۔ بالکل اس طرح جیسے ہمارے قاری صاحب بچوں کے سین اور سواد پر محنت کرتے ہیں، زا اور زاد پر محنت کرتے ہیں، اور تا اور تا پر محنت کرتے ہیں، ان کے فرق و امتیاز کو بتاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، جس طرح ہم بچوں کے ان حرفوں کے تلفظ پر محنت کرتے ہیں، تو علماء کرام کا یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ امت کے، یعنی ساری امت پہ ایک عالم تو نہیں محنت کر سکتا، لیکن ایک حلقہ ایک خاص میں جہاں آدمی رہتا ہے وہاں کی امت پر اس کی اتنی محنت ہو، یعنی ایک استاد اپنے شاگردوں پر یہ محنت کرے، ایک شیخ اپنے مریدوں پر یہ محنت کرے، کہ ان کے ذہن میں یہ بٹھا دے کہ مومن کی حیثیت کعبے سے بڑھ کر نہیں تو کعبے جیسی تو ہے. یہ محنت نہیں ہوتی نا. اگر یہ محنت ہوتی تو لڑتے. کوئی بھی لڑتا دنیا میں. کیا مدرسوں میں تفریقیں ہوتی؟ کیا جماعتوں میں تحزب پیدا ہوتا؟ کیا اداروں پر یلغاریں ہوتی؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی حیثیت، مسلمان کی عزت آدمی کے ذہن میں مستحضر نہیں ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قیامت تک کے واسطے قرضے جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. ایک زمانے میں جاہلیت کے دور میں قرض پر اگر ایک سال گزر جاتا تھا تو قرض ختم ہو جاتا تھا. اسلام نے آ کر اس جاہلیت کی رسم کو مٹایا اور فرمایا کہ قرض جب تک ادا نہیں ہوگا جب تک ذمہ ہی رہے گا. ایک ہزار برس بھی اگر گزر جائیں کسی کے دو روپے ہمارے ذمہ ہیں تو ایک ہزار برس گزر جانے کے بعد بھی وہ دو روپے ہمارے ذمہ پر واجب ہوں گے. اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا ہم ادا کریں یا پھر اس سے معاف کرا لیں. اس کے سوا کوئی تیسری صورت اس کے معاف ہونے کی نہیں ہے. اس طرح سے آپ نے اس مال ودائیہ میں یہ اصول بتلائے، مسلمانوں کو رخصت فرمایا اور یہ فرمایا کہ آپ نے کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ میری تمہاری آج کے بعد ملاقات نہ ہو، بس اس طرح نماز پڑھنا جیسے مجھ سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میری اطاعت کرنا، میری سنتوں کو زندہ کرنا. جو میری سنتوں کو زندہ کرتا رہے گا تو اس کو سو سو شہیدوں کا ثواب ملتا رہے گا. آپ نے ہر ایک کو رخصت کیا، جو حضرات مصافہ کر سکے ان سے مصافہ کیا، اور جن کو بہرحال جن کا سلام کرنے کا موقع ہوا وہ سلام کرتے رہے. یہ آپ کا وہ وقت تھا جبکہ آپ کی وفات میں کل تین مہینے باقی رہ گئے تھے. اب یہاں سے مدینے سے لوٹے ہیں، چند ہی روز کے بعد آپ کے سر میں درد ہوا اور درد سر اتنا شدید ہوا کہ آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں وفات کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو آپ جانتے ہیں یہ الوداعیہ ہوا نہیں ہوا، وہاں آپ نے بس ہدایتیں فرمائی، اطاعت کی تعلیم دی. ویسے ہی مثلا آج ہماری یہ محفل، چلو اس سال کی، اس زمانے کی آخری مجلس ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو پھر ایک جگہ مل بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کچھ مشکل نہیں ہے، دلوں میں اگر فاصلہ نہ ہو تو یہ زمین کے فاصلے کچھ زیادہ لمبے نہیں ہوتے، اور اگر دلوں میں فاصلہ پڑ جائے تو پھر تو ایک ہی دیوار کے برابر ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ان میں کوئی جوڑ نہیں لگ سکتا ہے. اور اگر دلوں میں فاصلے نہ ہوں تو ہزاروں برس، ہزاروں سا، ہزاروں میل کا بیٹھنے والا مسافر بھی ہمارے دل کے قریب رہتا ہے. بہرحال آپ حضرات نے رمضان شریف کا مہینہ اور اس کے بعد کے یہ چند ایام بڑی محبت سے، بڑے اخلاص سے گزارے، اور میں نام بنام تو ابھی تک سب کو نہیں جانتا. اس میں تو مجھے سال بھر لگتا ہے کم سے کم کہ میں ایک ایک کو نام کے ساتھ بھی جان لوں، پہچان لوں. بعض حضرات کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم روز تو ملتے رہے اور انہیں ہمارا نام تک معلوم نہیں ہے. تو بھائی اس عمر میں اول تو حافظہ ہی کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر نام کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. نام بتانے میں وہ بھی پرہیز سا کرتا اور ہمیں بھی شرم سی آتی کہ نام پوچھیں، کل تو یہ ملے ہی تھے، آج پھر نام پوچھو ان سے. لیکن بہرحال نام جاننا کچھ ضروری نہیں ہے. میں بہرحال پورے مہینے میں اور رمضان کے بعد کے ایام میں یہاں رہا ہوں. الحمدللہ مجھے ہر ایک مخلص نظر آیا، ہر ایک محبت سے بھرا ہوا نظر آیا. بچے، جوان، نوجوان، بوڑھے اور تمام ساتھی سب کے سب مجھے الحمدللہ اخلاص سے، محبت سے بھرے ہوئے نظر آئے. بس دعا نکلتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کے اس اخلاص اور اس محبت کا ثمرہ عاجلہ بھی عطا فرمائے اور ثمرہ عاجلہ بھی عطا فرمائے. آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں، اور یہ شکر گزاری ہم میں چلتی رہے تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی بیڑا پار لگے گا. میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی تھی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. دیکھو اللہ تم سے صرف دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، اگر وہ دو چیزیں تم میں ادنا درجے میں بھی پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا. کیا کیا؟ ایک تو شکر گزاری اور ایک ایمانداری. بس شکر گزاری اور ایمانداری کی دو صفتیں اگر تم میں رہیں گی تو اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا. اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو عذاب دینے کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا ہے، پیدا نہیں کیا. کائے کے لیے پیدا کیا؟ عبادت اور اپنی طاعت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا نہیں کیا اس میں کیوں ڈالے گا اللہ؟ فطرت پر ہے، اللہ تو فطرت پر پیدا کرتا ہے. اب یہاں سے ایک مسئلہ اور ذہن میں آ گیا کہ قیامہ وہ جو دوزخ جو ہے وہ تو مومن کے واسطے تو بنا ہی نہیں ہے. کوئی عدت للکافرین فرمایا گیا، وقودہا الناس والحجارہ، او عدت للکافرین، جہنم تیار کیا گیا صرف کافروں کے لیے، کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں. لیکن مومن جائیں گے، اور جانا ان کا تعذیب کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ان کی صفائی کے لیے ہوگا، بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تہذیب کے لیے ہوگا، تعذیب کے لیے نہیں ہوگا. بالکل میں تو اس کی مثال دیا کرتا ہوں جیسے لکڑی چولہے میں جلانے کے لیے رکھتے ہیں اور روٹیاں چولہے پر پکانے کے لیے رکھتے ہیں، اور ایک ہی جگہ ایک ہی سی آنچ لگ رہی ہے، روٹی بھی گرم ہو کر کے سکڑنے لگتی ہے، اٹھنے لگتی ہے، اور اس کی بے چینی کا ہم احساس کرتے ہیں کہ یہ روٹی اب بے چین ہو رہی ہے، انگاروں پر کوئلوں پر پڑی ہوئی اٹھ رہی ہے، اچھلنے کو ہو رہی ہے، اگر اس کو اللہ پیر دے دے تو یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، یہ اتنی بے چین ہوتی ہے وہ. مگر ہم اس کی بے چینی سے اپنی بے چینیوں کا اندازہ نہیں لگاتے. تو یہ روٹی جو ہم چولہے میں رکھتے ہیں، توے پر رکھتے ہیں، آگ میں ڈالتے ہیں، تو کیا کوئی دنیا کا آدمی ایسا ہے کہ اس روٹی کو جلانے کے لیے ڈالتا ہوگا؟ پکانے کے لیے ڈالتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے، کھانے کے لائق بنانے کے لیے. ویسے ہی کافر کو اللہ ڈالے گا تو جلانے کے لیے، اور مومن کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر پھیرے گا تو جنت میں داخل کرنے کے لائق بنانے کے لیے. کیوں؟ کینہ و کپٹ کے ساتھ، تحاسد و تباغض کے ساتھ، اور ریاکاریوں کے ساتھ، اور بہت ساری غلطی اور گناہوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. جیسے گندے کپڑوں کے ساتھ آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا ہے، اگر کپڑے گندے ہو گئے تو مسجد میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، اور خود بھی آنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میرے کپڑے خراب، میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. تو جب اللہ، یہ مسجدیں جو ہیں یہ جنت کے مظاہر ہیں، جنت کی کیاریاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوها، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو تم وہاں کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا کرو. تو آپ سے پوچھا یا رسول اللہ وہاں کیا حاصل کریں، فرمایا جب مسجد میں جایا کرو تو یہی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ وہاں کے پھل ہیں. تو ظاہر ہے کہ گندے کپڑوں کے ساتھ یا گندے جسم کے ساتھ جب مسجد میں ہی جانے کی، آنے کی اجازت نہیں اور ہمت نہیں ہو سکتی، تو جنت تو بہت پاک گھر ہے، وہاں کبر کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ، اور نفاق کے ساتھ، اور جھوٹ کے ساتھ، اور فریب کے ساتھ، اور دھوکے بازیوں کے ساتھ نہیں جا سکتا نا. اور ایمان موجود ہے تو ایمان اندر سے جو ایک ذرے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر، یا اس سے بھی کم اور چھوٹا حصہ دل میں ایمان کا موجود ہے، اللہ نے اس ایمان پر بھی بخشنے کا وعدہ فرما رکھا ہے. تو اس ایمان کا تقاضا تو یہ کہ جنت میں جائے، اور باہر کی اس گندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جنت میں نہ جائے. تو اللہ نے اپنی رحمت سے یہ نظام بنایا ہے کہ باب جنت پر ایک نہر رکھی ہے، اس نہر کے پانی میں جب اس گنہگار کو اور گندے آدمی کو گھوٹا دیا جائے گا تو اس میں سے پاک صاف ہو کر کے نکلے گا، یہ میل اتار دیا جائے گا اس کا. اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے، میلا بہت ہو گیا ہے، بہت گندگی کپڑوں میں بھر گئی ہے، تو پھر تو اس کو بہرحال تھوڑا بہت گرم کرنا پڑے گا. تو جیسے لوہے پہ زنگ لگ جائے تو آگ سے اس کو دور کرتے ہیں، چاندی میلی ہو جائے تو آگ پر تپاتے ہیں، ویسے ہی آدمی بھی اگر میلا ہو جائے تو آگ کی بھٹی میں اس کو تپایا تو ضرور جائے گا، اور وہ بے چینی بھی محسوس کرے گا. مگر یہ اللہ کی فطرت نہیں ہے کہ اس کو عذاب دیں، عذاب نہیں دیں گے، میں جنت میں جانے کے لائق بنائیں گے. اس لیے ایک تو یہ نظریہ ہمارے ذہن سے ختم ہو جانا چاہیے کہ مومن جہنم میں جائے گا عذاب کے لیے، ایسا نہیں ہے، تہذیب کے لیے جائے گا، پاکی اور صفائی کے لیے جائے گا، اور کافر جائے گا تو تہذیب کے لیے اور جلنے مرنے کے لیے جائے گا، وہاں مومن نہیں جائے گا. اس لیے مومنوں کو ہمیں اللہ کی اس رحمت سے بہت زیادہ تعلق ہو جانا چاہیے، نہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کتنا بڑا انعام ہم گنہگاروں پر بھی کیا ہے کہ ہم ہمارے گناہوں کو صاف کرنے کے واسطے اگر جہنم میں ہم کو جانا ہی پڑا اور باہر سے اس کا کام نہ چلا، باہر ہمارا میل کچیل دور نہ ہوا، تو پھر یہ بھی تیری بہت بڑی رحمت ہوگی جہنم میں جانا بھی، ہمارے واسطے تو جہنم بھی باعث رحمت ہو جائے گا. جیسے چولہا گیس کا باعث رحمت ہے کہ نہیں ہے، تو آگ، مگر انگلی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس پہ کباب اور شامی رکھ سکتے ہیں، انگلی اگر رکھے گا تو کوئی جل جائے گی. وہ جہنم ہے رحمت کی جگہ، مگر گنہگاروں کے لیے، محل کچیل صاف کرنے کے لیے، تو ایک تو ایمان چاہیے، اور ایمان دل میں ہوتا ہے، ظاہر زبان سے ہوتا ہے، اور ہاتھ پیر بھی اس کی ترجمانی کرتے ہیں. ایک تو ایمان چاہیے، اور وہ ایمان دیکھ کے رہنا چاہیے. بس اس پہ چور ڈاکو بہت لگتے ہیں اس ایمان پر. شیطان تو اس کا بہت ہی بڑا دشمن ہے. جیسے سانپ عاشق ہوتا ہے نا دودھ کا، اگر دودھ آپ نکال کے رکھ دیں اور سانپ کہیں یہاں، تو آپ کے ملک میں تو سانپ ہی نہیں آتے، اللہ کے فضل سے مودی ہوتے ہی نہیں. تو اگر سانپ دودھ رکھا ہو تو وہ سانپ آ کے پیتا ہے اس کو. ایک گائے تھی ایک شخص کے یہاں، روزانہ صبح کو دیکھتا تھا دودھ اور تھن خالی پڑے ہوئے ہیں، دودھ تھنوں میں ہے ہی نہیں، رات کو دودھ ہونا چاہیے تھا. اس کے لوارے نے بھی نہیں پیا، اس کے بچھڑے نے بھی نہیں پیا، وہ بھی بھوکا کھڑا ہوا ہے، اور یہ دودھ کون نکال کے لے جاتا ہے؟ اس نے تلاش اور جستجو کی، کوئی چور چکارا بھی نہیں ملا کہ رات کو کوئی پڑوسی دودھ نکال کر لے جائے. بھائی ایک دن اس نے ساری رات گھات لگائی کہ دیکھوں آج کون چور آتا ہے. تو وہاں قریب جھاڑوں میں سے کوئی سانپ نکلا، اور اس نے آ کر کے کھڑے ہو کر، منہ تو اس نے اتنا کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر تھن پہ منہ رکھا اور سارا دودھ پی گیا. پھر دوسرے تھن پہ رکھا، اس کا بھی دودھ پی گیا. پھر تیسرے تھن پہ رکھا تو اس کا بھی دودھ پی گیا. یہ اتنا عاشق ہوتا ہے سانپ دودھ کا. تو جس طرح یہ دودھ پر عاشق ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ جو شیطان، یہ ایمان کا عاشق ہے، یہ ایمان کے خراب کرنے کا عاشق ہے. جہاں ذرہ ایمان اس کو نظر آتا ہے، اسے نکالنے کی، کھرچنے کی کوشش کرتا ہے. تو جس طرح ہم اپنے دودھوں کی حفاظت سانپوں سے کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کی حفاظت بیماریوں سے کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کی حفاظت بارشوں سے اور سردیوں سے کرتے ہیں، جس طرح اپنے بچوں کی حفاظت ہم گرمیوں سے اور لوؤں سے کرتے ہیں، اسی طرح سے اس ایمان کی حفاظت ہم کو شیطان اور شیطانوں سے کرنی چاہیے. اور اس کی بڑی اچھی پہچان، روزانہ صبح شام کم سے کم ایک سوئی لگا کے دیکھ لیا کرو. جب بخار ہوتا ہے اور اس میں بہت ہلکا بخار ہوتا ہے تو سوئی سے اس کو دیکھتے ہیں، میٹر سے دیکھتے ہیں.